آمين على إبراهيم النبي المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی نے جتنے بھی احکام اور جتنے بھی اعمال نازل کیے بندوں پر فرض کیا، وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جس کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں، ظاہری اعمال کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو اعمال باطنی، باطنی عمل کہتے ہیں. ایک ظاہر کا عمل اور ایک باطن کا عمل. پھر ظاہر کا جو عمل ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو کرنے کے ہیں اور ایک وہ جو نہ کرنے کے ہیں، جس کو آپ اصطلاحی انداز میں عوامر اور نواہی کہتے ہیں. تو ظاہری اعمال کچھ وہ ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نہ کرنے کے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، ذکر، سخاوت، ہمدردی، ایثار، قربانی، یہ سب وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں. اور جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، گالی نہ دینا، یہ وہ اعمال ہیں. کسی کو نہ مارنا، کسی کا مال حرف نہ کرنا، ناجائز مال نہ کھانا، یہ تمام وہ ظاہری اعمال ہیں جو نہ کرنے کے ہیں. تو ظاہری اعمال دو طرح کے، ایک وہ جو کرنے کے ہیں اور ایک وہ جو نہ کرنے کے ہیں. ایک کو عوامی کہتے ہیں اور ایک کو نواہی کہتے ہیں. اسی طرح بعض اعمال وہ ہیں جن کو اعمال باطنی کہتے ہیں، یعنی اس عمل کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ اس عمل کا تعلق انسان کے دل اور انسان کے باطن سے ہے. پھر انسان کے باطن سے جو اعمال ہیں وہ بھی دو طرح کے. بعض وہ ہیں جو بعض وہ صفات ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو حاصل کرنے کی ہیں، اور بعض وہ صفتیں، بعض وہ اعمال، بعض وہ اندر کی چیزیں جو نہ کرنے کی بلکہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ شکر کرنا یہ اندر کی چیز ہے، صبر کرنا، وقت کرنا، تحمل اور برداشت کرنا، محبت کرنا، کسی کے لیے دل کے اندر ہمدردی رکھنا، یہ سب کے سب اندر کے اعمال ہیں. اور حسد کرنا، عجب کے اندر مبتلا ہونا، بڑائی اور کبر کے اندر مبتلا ہونا، کسی سے کینہ رکھنا، کسی کو دیکھ کر جلنا، یہ تمام سے تمام اعمال وہ ہیں جو اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، گندے اور گھٹیے اعمال کہلاتے ہیں. اس سے آپ نے اتنا سمجھا ہوگا کہ باطن کے بھی کچھ اعمال ہیں، اندر کے بھی کچھ اعمال ہیں वो आमाल भी दो तरह के हैं, कुछ आमाल वो है जो सीखने के हैं और कुछ चीजें वो हैं जिसको अपने दिल से निकालना और इससे अपने नफ को पाक और साफ और मुजल्ला करना और अपने नफ को संवारना ये जरूरी है। तसल्लुक, सुलूक, एहसान, बैत और इसके तहत किए जाने वाले जो भी मामूलात हैं, जो अधिकार हैं, जो भी चीजें हैं, उन तमाम का मकसद असली रोना रोलाना, तड़पना तड़पाना, दिलों के अंदर जर्म का पैदा करना ये नहीं है, बल्कि तमाम का मकसूद असली सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान का बातिन संवर जाए। क्योंकि इंसान का जब बातिन संवरेगा तो इंसान से जो गंदे अखलाक, जो गंदी सिफतें, जो गंदे और घटिया चीजें उसके दिल के अंदर है, जब वो तमाम चीजें दिल से निकल जाएंगी तो उसके आमाल जाहिरा खुद वो आमाल मुनव्वरा बनेंगे, यानी उन आमाल जाहिरा से इसकी जिंदगी में अनवारात पैदा होंगे। और अगर इंसान जाहिर में अमल करता रहा, नमाज, रोजा, जिक्र, तिलावत, तमाम आमाल की हर दर्जा पाबंदी करता रहा, मगर उसका बाकी नहीं तवरा, उसके नफ का तजकिया नहीं हुआ, उसका नफ मुजल्ला और मुसफा नहीं हुआ, उसके नफ की बीमारियां खत्म नहीं हुई, तो चाहे इंसान कितना ही अमल क्यों न करता हो, नफ से एक ऐसा डंक मारेगा और नफ से ऐसा कहीं न कहीं पे डसेगा कि उसके तमाम आमाल जाये हो जाएंगे। इस तफसील से आपने इतना समझा होगा कि चाहे आमाल जाहिरा हो या आमाल बातिना, इन दोनों आमाल में जो आमाल बातिना है उसमें नफ को मुजल्ला करना, अपने नफ को कंट्रोल करना, अपने नफ को काबू में रखना ये निहायत जरूरी है। इसके बगैर इंसान हलाकत से नहीं बच सकता। अब देखिए ये नफ इंसान के लिए कितना मौलिक है, ये नफ इंसान के लिए कितना मौलिक है कि अगर इंसान अपने नफ्स के तकाजे पे चलता है, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, अपने नफ्स के फंदे में हमेशा रहता है, तो अम्मान ने कुरान करीम ने कितनी खतरनाक तशबीह दी है, और अरीता मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को अपना माबूद और अपना खुद बना लिया। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने हमारे और आपके अंदर एक मादा रखा जिसको हम और आप नफ्स कहते हैं। इंसान अगर नफ्स के कहने पे चलता रहा, नफ्स के कहने पे कुछ करता रहा, नफ्स के कहने पे ही खाता रहा, नफ्स के कहने पे ही बोलता रहा, या हर मौके पर इंसान वही करता रहा, वही बोलता रहा, वही खाता रहा, वही सोचता रहा जो उसके नफ्स ने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि गोया ये बंदा अपने नफ्स को उसने अपना माबूद और अपना खुद बना लिया है। जो लोग बुतों को अपना माहौल बनाते हैं, जो लोग बुतों को अपना माहौल बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो बुतों के सामने अपने आप को छुपा देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वहां अपनी कुव्वते फिक्रिया को खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर उनमें कुव्वते फिक्रिया होगी, सोचने की सलाहियत उस वक्त होती जिस वक्त वो खुद के सामने अपने आप को झुकाते हैं, तो जाहिर है कि उसके सामने अपनी पेशानी को ना झुकाते और उसके सामने कुछ न चढ़ाते। इसलिए कि अगर उनमें सोचने की ताकत होती, उनमें फिक्र की कुवत उस वक्त बाकी होती, तो उनको ये कहा उनका दिल कहता कि तुम उसकी पूजा क्यों करते हो जिसमें न खाने की सलाहियत है, जिसमें न उठाने की सलाहियत है, जिसमें न तुम्हारे दिलों के फर्कन को जानने की सलाहियत है, लिहाजा तुम उसके सामने ऐसा क्यों करते हो। तो खुद के सामने इंसान झुकता है, जिस वक्त झुकता है अपने आप को उसके हवाले कर देता है और अपनी फिक्र को वो खत्म कर देता है। इसी तरह गोया इंसान जो अपने नफ्स के संगे में आ गया और अपने नफ्स के पीछे चलने लगा, गोया अपने आप को उसने नफ्स के सामने झुका दिया और अपने उसने फिक्र को और अपनी सलाहियत को उसने खत्म कर दिया। इस बुनियाद पर हमें नफ्स को अपना माबूद नहीं बनाना है, اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود اور اپنا بت بنائے ہوں گے, تو ذرا ہمیں اپنے بارے میں جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں کل میدان قیامت میں اللہ ہم سے یہ سوال نہ کر دے کہ میرے بندے تم تو ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا بت بنا لیا تھا, اور نفس جو کہتا تھا وہی کرتے تھے, اور نفس جو چاہتا تھا وہی سوچتے تھے, اور نفس جو چاہتا تھا وہی دیکھتے تھے, اور نفس جو چاہتا تھا وہی کھاتے تھے. تم تو بولا میرے بندے نہیں تھے بلکہ تم نفس کے بندے بنے ہوئے تھے. لہذا ہمیں اپنے نفس پہ نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا نفس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معبود بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کے گویا عابد بن جائیں اور ہم اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیں. اس لیے ہمیشہ اپنے نفس کو خطرناک سمجھتے ہوئے اس پہ ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. اب دیکھیے انسان جب نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور ہر موقع پر وہی کرتا ہے وہی سوچتا ہے جو نفس نے کہا, تو نفس انسان کو گیند کی طرح کر دیتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ جب گیند آتا ہے تو چھوٹا سا بچہ اسے جس طرح چاہتا ہے گیند کو کوداتا ہے پھراتا ہے, وہ گیند کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح سے انسان جب اپنے نفس پہ لگاؤ نہیں لگاتا, اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا, تو گویا نفس اس انسان کو, نفس اس عورت کو گیند کی طرح بنا دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اسے لٹاتا ہے, اسے بھگاتا ہے, اسے بلواتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نفس کو لگام دینا ہے تاکہ وہ نفس ہمیں گیند کی طرح نہ بنائے. اب دیکھیے جب ہم نفس کو لگام دیں گے اور تو نفس کو لگام دینے کا طریقہ کیا, نفس کو لگام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہوا, جو خیال ہمارے دل میں آیا, جو جذبات ہمارے دل میں آئے, پہلے ہم یہ غور کریں کہ یہ جذبات, یہ ارادے, یہ خیال ہمیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یا یہ جذبہ, یہ ارادہ ہمارے لیے مفید ہے. اگر یہ نقصان دہ ہیں, اگر یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتے ہیں, درجات کی بلندی میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتے ہیں, فضیلت کے حاصل کرنے میں یہ بات رکاوٹ بن سکتی ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ نفس کی طرف سے, لہذا ہمیں اس کی مخالفت کرنی. اور اس کی مخالفت کی طرح حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس کی مخالفت کی ایک ہی صورت ہے, اور پھر فرمایا ایک کاغذ کا کاغذ ہے, اس کاغذ کو آپ نے ایک دفعہ موڑ دیا اور پورے طور پہ گول کر کے کاغذ کو آپ نے موڑ دیا, اب وہ کاغذ جڑ گیا. اب اس کاغذ کو سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو بچھائے نہیں بلکہ الٹے سمت آپ اس کو موڑے. تو کاغذ کو جب الٹے سمت آپ موڑیں گے تو جا کر وہ کاغذ سیدھا ہوگا, موڑنے کے بعد چھوڑ دیں گے تو وہ کاغذ سیدھا نہیں ہو سکتا. فرمایا یہی مثال ہے ہمارے نفس کی کہ نفس جو چاہے, اور نفس کا وہ خیال اور نفس میں آنے والی وہ باتیں جو ہمارے واسطے نقصان دہ ہیں, ایسی باتوں سے اپنے نفس کو روکنے کی یہی ایک شکل ہے کہ ہم بالکل اس کے خلاف چلیں. جب بندہ خلاف چلتا ہے تو خلاف چلنے سے انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر درجہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے, مگر نفس کے کمزور ہونے کے باوجود ہمیں کبھی اس پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال سے اس کو سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ نہایت شدید ٹھنڈک تھی, بہت تیز ٹھنڈک تھی, اس تیز ٹھنڈک میں ایک بڑا سا زہریلا سانپ ٹھٹھر رہا تھا, اتنا ٹھٹھر رہا تھا کہ اس میں سر اڑانے اور حرکت کرنے کی قدرت بھی نہ تھی. ایک بندے کو رحم آ گیا اور وہ اپنے گھر لا کر اس نے رکھ دیا. ایک دو دن اسے رکھا, اس کے بعد ایک دم سے گرمی شروع ہوئی, سورج نکلا اور سورج کی شعائیں جب اس سانپ پہ پڑی, سورج کی کرنیں جب سانپ پہ پڑی تو فوراً جب اس کا بدن گرم ہوا تو گرم ہوتے ہی فوراً وہ سانپ ایک دم سے ترنگا بنا اور اسی کو ڈسنے کے لیے دوڑا جو اس کو شکت کے ساتھ لے کر آیا تھا. فرماتے ہیں ہم اگر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہیں، نفس کی مخالفت کرتے رہیں، پھر بھی ہمیں اپنے نفس سے کبھی مطمئن نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجاہدہ اور نفس کی مخالفت کرنے کے ساتھ اس کی مثال اس ٹھٹرے ہوئے سانپ کی طرح ہے، لیکن جب کہیں ماحول غلط ملے گا اور جب کہیں موقع ملے گا تو فوراً وہ اوپر کی طرف بڑھے گا اور تجھے ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ اس بنیاد پر حضرت مولانا خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کی مار سخت جان، نفس کی مار سخت جان دے کر بھی مرا نہیں، نفس کی مار سخت جان دے کر بھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ تم تھوڑا اس سے غفلت میں پڑو گے فوراً وہ تمہارے اوپر ڈس لے گا۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اندری راہ می خراش و می تراش، اندری راہ می خراش و می تراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، اپنے نفس کی کٹنگ اور اپنے نفس کی کاٹ اور چھانٹ ہمیشہ کرتے رہو، اور آخر ساتھ تک اپنے نفس سے کبھی بھی غافل مت ہو جاؤ اور اپنے نفس سے کبھی مطمئن نہ ہو جاؤ۔ خلاصہ اس کی باتوں کا یہ نکلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل منور ہو جائے، ہمارا باطن سنور جائے اور ہمارے باطن کے اندر اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ، اچھے صفات پیدا ہو اور برے صفات ہمارے اندر سے رفتہ رفتہ نکل جائیں، تو ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ بغیر نفس کی مخالفت کیے ہوئے ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ غیر ایک زمانہ تھا جو غیر جو ہدایت سے ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو سنوارنا نفس کو بغیر مارے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم فواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے روم کے علاقے میں پتا چلا کہ ایک راہب ہے، جو راہب 60 سالوں سے ایک راہب اپنے کٹیے میں رہتا ہے اور کٹیے سے نہیں نکلتا، حالانکہ اس کو تو اب نکل جانا چاہیے کیونکہ 60 سال اس نے مجاہدہ کیا ہوگا اپنے مذہب کے اعتبار سے، بہرحال اس کا نفس کچل چکا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم فواد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے، اس پہاڑی پہ گئے، اس کی کٹیا پہ پہنچے، تو وہ اتنا مجاہدہ کر چکا تھا کہ غیر کو بھی چونکہ کش ہوا کرتا ہے، لہذا فوراً اس راہب نے کہا کہ ابراہیم فواد تم کس مقصد سے آئے ہو، میں تمہارے مقصد کو جان چکا ہوں، تم گویا جانچنے آئے ہو کہ اب تجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، 60 سال جس نے مجاہدہ کیا ہو اور 60 سال جو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے گرم پانی پیتا رہا، روکھا سوکھا کھاتا رہا، شہر سے دور رہا، اپنے نفس کو کچلتا رہا، اب اس کو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم فواد تم جس مقصد سے جس سوال کو لے کر آئے ہو اس سوال کو میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں 60 سال سے یہاں ہوں، مگر میرے ساتھ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ ایک دشمن ہے جو خواہش نفس ہے، میرے ساتھ ایک دشمن ہے جو خواہش نفس ہے، میں نے اتنے مجاہدے کر لیے ہیں پھر بھی وہ خواہش نفس میرے ساتھ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے نکلوں اور لوگوں کے درمیان رہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے سارے نفسانی جذبات ختم ہو چکے ہوں گے، مگر میں جب لوگوں کے درمیان رہوں گا تو ہو سکتا ہے میرا نفس مجھے اکسائے اور اکسانے کے بعد میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی بات نفس ایسا نکلوائے کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو تکلیف ہو، اس بنیاد سے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، تو اپنے نفس کی وجہ سے میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ تو حضرت ابراہیم فواد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ایسی بات ہے جو اہل اللہ کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہدایت یافتہ کی بات ہے۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم فواد نے کہا کہ اللہ، یہ تو عجیب کی بات ہے، آپ باطل لوگوں کو بھی اور غلط لوگوں کو بھی بعض ہدایت کی چیزیں دے دیتے ہیں، بعض ہدایت کی چیزیں باطل اور غلط لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے ابراہیم فواد اپنے نگاہ پر، اے ابراہیم خواب اپنے نفس کو پہچانو اور اپنے نفس کے اوپر نگہبانی رکھا کرو، اپنے نفس کو پہچانو اور اس کے بعد اپنے نفس کی نگہبانی رکھا کرو. معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ اگر ہر طرح کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہے, اپنے دلوں کو مجلہ و صفا کرنا چاہے, تو ضروری ہوگا کہ وہ اپنے نفس پہ نگاہ رکھے, اپنے نفس کی نگہبانی کرے. ہمارے اقابر اور ہمارے مشائخ یہاں ہر قدم پر یہی چیزیں سامنے تھی. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب کانپور کے اندر پڑھایا کرتے تھے تو کانپور کے علاقے میں کچھ وہ لوگ علماء تھے, کچھ وہ اہل علم تھے کہ جو علماء فرنگی محل سے تعلق رکھتے تھے, اور اس زمانے میں علماء فرنگی محل وہ تھے کہ جن کو علم فلسفہ, علم حیات, علم منطق وغیرہ پر بڑی دسترس تھی, بڑی مہارت تھی, اور ان کو ناز تھا کہ پورے ہندوستان میں ان علوم پر ہم سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے, اور اس کی باریکیوں کو ہم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہ ناز تھا, ان کا دعویٰ تھا. تو حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی. حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کانپور پہنچے, وہاں جلسہ عام ہوا. جلسہ عام میں حضرت نے بیان شروع کر دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات آ گئی کہ جس پر حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کچھ علم فلسفہ, علم حیرت اور علم ہندسہ, علم حکمت کے بارے میں کچھ گفتگو میں شروع کر دیا, اور اخیر بات کے اسی درمیان یہ فرنگی محل سے تعلق رکھنے والے علماء بھی جلسے میں آ گئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بڑا اچھا ہوا کہ حضرت کا یہی مضمون شروع ہوا اور یہ لوگ بھی آ گئے, اور جب یہ آئے ہیں اور یہ باتوں کو سنیں گے تو سننے کے بعد یہ مان جائیں گے, آج ان کو ماننا پڑے گا کہ اقابر دیوبند بھی اس علم میں پیچھے نہیں ہیں بلکہ تم سے قدم آگے ہیں. یہ خیال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا, اور یہ خیال یہ پوجا کہ حضرت اس مضمون کو اور بہت طویل کریں. چند لمحے میں حضرت دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کو بند کر دیا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے دعا فرما دی. بعد میں چل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت ابھی تو موقع آیا تھا, اب تو وقت آیا تھا کہ اس وقت میں اس علم کو بہت کھولا جاتا, اس مضمون کی باریکیوں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا, وقت آیا تھا, کیونکہ وہ لوگ جن کو ناز ہے وہ آئے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے بند کر دیا, کیونکہ جب میں اس مضمون پر بول رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ وہی علماء جلسے میں آ رہے ہیں, تو میرے نفس نے بھی کہا کہ بڑا اچھا ہوگا کہ تم اس مضمون کو کھول کھول کر بیان کرو. جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو فوراً میں خدا کی طرف متوجہ ہوا, اور میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اب جو کچھ تو تقریر کرے گا اب اللہ کے لیے تیری تقریر نہیں ہوگی بلکہ علماء کو سنانے کے لیے ہوگی. اس لیے میں نے اسی وقت اس تقریر کو بند کر دیا تاکہ یہ تقریر میرے خلاف حجت نہ بن جائے. ہمارے اقابر, ہمارے مشائخ کا معمول اور ان کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر کام کے اوپر نگاہ رکھا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات نقل فرمائی, اور من اتخذ الہہ ہوا, اس کے تحت مسائل سلوک میں بات لکھی ہے کہ ہمارے مشائخ کہاں تک اپنے نفس پر نگاہ رکھتے تھے, کہاں تک اپنے نفس پہ نگاہ رکھتے تھے کہ اگر کسی نیکی کا جذبہ ہوتا تھا, کسی نیکی کا ارادہ ہوتا تھا, تب بھی یہ سوچتے تھے کہ کہیں اس میں نفس کا دخل تو نہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان بزرگ کو جو بزرگ کے ہمیشہ خلوت نشین تھے, ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے, ہر وقت ذکر و عبادت میں رہتے تھے, اچانک دل میں خیال پیدا ہوا کہ جہاد میں جانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاد کتنا متبرک اور کتنا اعلیٰ عبادت ہے, تو جہاد میں جانا چاہیے ایک دم سے خیال پیدا ہوا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹٹولا, اپنے آپ کو جھانکا, اپنے نفس کا جائزہ لیا, تو پتہ یہ چلا کہ یہ خلوت نشینی, تنہائی میں بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد کرنا اب نفس کو گوارا نہیں ہے. تو نفس نے دیکھا کہ ان کو ہم جائز تو یہاں سے نکال نہیں سکتے, تو جہاد کا جذبہ پیدا کر دیا تاکہ جہاد کے عنوان سے آبادی کے اندر جائیں گے, لوگوں سے اختلاف ہوگا, لوگوں سے ہر قسم کی باتیں ہوں گی, دنیا کی باتیں ہوں گی, تو ان کے قلب کے اوپر جو انوارات آئے ہیں ان انوارات میں کمی واقع ہو جائے گی. اس دنیا وجہ سے نفس نے جہاد کا جذبہ پیدا کیا. حضرت عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کتنا شاطر ہے کہ انسان کے اندر کبھی کبھی نیک عمل کا جذبہ پیدا کر کے بھی کسی بڑے عمل سے اور کسی بڑے درجے سے انسان کو روکنا چاہتا ہے. اس بنیاد سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ کام کرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, اپنے نفس کا جائزہ لیا کریں کہ یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں, اس عمل کے کرنے کے پیچھے ہمارے دل کا کیا ارادہ ہے, ہمارے نفس کے کیا جذبات ہیں. اگر ہم اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول کریں گے تو ہمارا نفس جو ہے سب جائے گا, ختم ہوگا, اور ہمارے ہر کام کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی. ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑا ہے, کہ جب حلال چیزوں کو چھوڑ چھوڑ کر نفس کو ستائیں گے تو نفس کمزور ہو جائے گا اور نفس پھر ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے جائے گا. مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دس سال ہو گئے تھے میں نے لذت والا کھانا نہیں کھایا تھا. لذت والا کھانا میں نے نفس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے نفس تجھے لذت والا کھانا بڑا پسند ہے, لہذا میں تجھے لذت والا کھانا کبھی نہ کھلاؤں گا. جب عید کی چاند رات آئی تو چاند رات میں میرے نفس نے کہا, 10 سال ہو گئے ہیں, کبھی تو ذرا تو کوئی اچھی چیز کھلا دے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کل عید کا دن ہے, لہذا کل بہت لذیذ اور بہت عمدہ چیز میں تجھے کھلاؤں گا, مگر بہت وقت کم ہے. ہمارے اقابی نے کہا کہ نفس کے تقاضے کو اگر پورا کرنا ہو تو نفس سے مصالحت کرو اور نفس سے کہو کہ ٹھیک ہے, لذیذ چیز کھلاؤں گا, بہترین چیز کھلاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا 8 رکعت نفل تو پڑھ لو, 100 دفعہ ذکر تو کر لو, اتنی تلاوت تو کر لو, نفس سے پہلے کام لو اور اس کے بعد پھر نفس کے تقاضے کو پورا کرو, تب تمہارا نفس جو ہے سیدھا ہو جائے گا. ابراہیم ہم مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ واقعہ مالک میں دینار کا نہیں بلکہ زندر مسیح رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو زندر مسیح رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے لذیذ چیز کھلاؤں گا, مگر آج کی رات 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا پڑے گا. آج کی رات پورے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے پوری رات 2 رکعت قرآن, 2 رکعت میں پورے قرآن کو ختم کیا. جب صبح ہوئی تو اس کے بعد بہت لذیذ کھانا, بہت لذیذ چیز ان کے سامنے لائی گئی. جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو نفس نے کہا, کچھ بھی ہو میں نے منوا تو لیا, کچھ بھی ہو میں نے منوا تو لیا. جیسے ہی انہوں نے کہا ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور پیالے کو انہوں نے زمین پہ پٹک دیا. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا, کہا نفس یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو میں نے اپنی بات تو آپ سے منوا لی. اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ بہترین کھانا لے کر باہر سے ان کے گھر کے پاس داخل ہوا اور سامنے بہترین کھانا رکھا. بہترین کھانا رکھنے کے بعد اس نے کہا, حضرت میں سو رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا قیامت کے دن اگر تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو تیرے گھر میں جو عمدہ کھانا بنا ہے جو عمدہ کھانا لے جاؤ اور دونوں مصری کو کہو کہ یہ کھانا کھا لے, یہ میری طرف سے ان کی ضیافت ہے. اللہ اکبر. نفس کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے. مگر یاد رکھیے, ہم اپنے نفس کا اگر جائزہ نہیں دیں گے اور اچھے اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو پتہ نہیں وہ نفس کس کس موقع پر ہمارے عمل کو ضائع کرتا رہے اور ہم خوش رہنے کے اندر مبتلا رہے کہ ہم تو بہت اچھے اعمال کرتے ہیں. ایک روایت ہے حضرت خالد بن مہران فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ذرا غور سے میری مذکورات عورتیں ذرا غور سے اس روایت کو سنیں کہ خالد بن مہران فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت معاذ سے ہوئی. میں نے حضرت معاذ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی روایت سنائیں جو روایت آپ نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی اور پھر اس کو آپ نے یاد بھی رکھا ہوگا اور آپ نے اس روایت کو بیان بھی کیا ہوگا, ایسی کوئی اہم روایت آپ مجھے سنائیں. جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے رو پڑے. حضرت خالد فرماتے ہیں ایسا بلک بلک کے رونے لگے کہ مجھے لگا کہ شاید اب چھٹی نہ ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو کو پوچھتے ہوئے انہوں نے کہا, ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ پیارے نبی آج مجھے آپ سے بات سنائی. آج مجھے آپ کوئی بات سنائیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھا کر پھر مجھے فرمایا کہ اے مار، تو میں نے کہا کہ لبیک و صادق میں حاضر ہوں اے نبی رحمت. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تم سے ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو بات اللہ کے کسی نبی نے کسی امت کو نہیں بتائی ہے، وہ بات میں تجھے بتاتا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا، تجھے فائدہ ہوگا. اگر تم نے اس بات کو بھلا دیا تو خدا کے یہاں تیرے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہ ہوگی. حضرت معاذ ایکدم سے چوکنا ہو گئے اور چوکنا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس سے پہلے پہلے اللہ نے سات فرشتوں کو پیدا کیا تھا، اور سات فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پہ مقرر کیا ہوا ہے. ہر فرشتہ ایک ایک آسمان کے دروازے پہ کھڑا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، ذرا غور سے سننا ہے اس روایت کو، اور ہمیں اپنے عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لینا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سات اور آنکھوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں لوگ بہت سے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کے اعمال فرشتہ لے کر آسمان کے اوپر چلتا ہے. کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے سورج کی شعائیں اس میں سے نکل رہی ہو، جیسے سورج کی شعائیں اور سورج کی کرنیں چمکتی ہوئی نکلتی ہیں. اس طرح سے بہت سے لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سورج کی شعائیں نکلتی ہوئی ہوں، کتنے بہترین اعمال ہوں گے اور کتنا پاکیزہ عمل ہوگا. فرشتہ لے کر جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو پہلے آسمان کا وہ فرشتہ کہتا ہے اے عمل کے لانے والے فرشتے، اس عمل کو واپس لے جاؤ، اور واپس لے جا کر اس عمل کرنے والے کے چہرے پر مار دو. میں اس عمل کو اوپر جانے نہیں دوں گا. یہ نیچے کا فرشتہ کہتا ہے کیوں؟ اللہ کے بندے نے نیک عمل کیا ہے جس سے سورج کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، تم کیوں منع کرتے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں آگے جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو تمام تر نیکیوں کے باوجود نفس کا غلام بنا ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کی غیبت کرتا تھا. غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو رد کر دیے ہیں. یاد رکھیے، ہم ہر طرح کا عمل کرتے رہے مگر نفس نے ہمیں ایسا ڈسا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے، کسی کی شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے، کسی کے عیب کو بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے تمام نیکیوں کے پوٹلے اور تمام نیکیوں کا دفتر ہمارے چہرے پہ مار دیا جائے گا. پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر ایک دوسرا فرشتہ جائے گا، ایسے عمل کو لے کر جائے گا جس عمل سے نور پھوٹ رہا ہوگا، یہ عمل لے کر اوپر جائے گا تو اوپر جاتے ہوئے پہلے آسمان سے تو چڑھ جائے گا، دوسرے آسمان پہ جیسے پہنچے گا تو دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہوئے فرشتہ کہے گا میں تجھے اوپر جانے نہیں دے سکتا، تجھے واپس جانا پڑے گا. لے جاؤ اس بندے کے چہرے پر اس عمل کو مار دو. خدا کے ہاں ذرہ برابر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بندہ نفس کا بندہ تھا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی عزت کے خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے خاطر یہ بندہ عبادت کیا کرتا تھا. آپ دیکھیے کہ ہر قسم کی عبادتیں ہیں مگر اس کے اندر کس کا دخل ہوا؟ نفس کا دخل ہوا. یہ نفس نے دنیا کے مال و متاع کو اس میں شامل کر دیا، وہ تمام نیکیاں خدا کے ہاں ضائع ہو گئی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال کو لے کر فرشتہ جا رہا ہوگا، فرشتہ لے کر جاتا ہوگا، تیسرے آسمان تک پہنچے گا. تیسرے آسمان تک پہنچنے کے بعد وہ ایسے ایسے اعمال ہوں گے، روایت میں لکھا ہے ایسے ایسے اعمال ہوں گے کہ ان اعمال کو دیکھ کر فرشتوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ بندہ کتنا پیارا ہے، کیسے بڑے بڑے اس نے اعمال کیے ہوئے ہیں. لے جانے والے فرشتے کو تعجب ہوتا ہوگا کہ اللہ کی یہ بندی کیسی بندی ہے، یہ خاتون، یہ مستورات کیسی ہے جس کے اتنے اچھے اچھے اعمال ہیں. فرشتے کو رشکاتا ہوگا مگر تیسرے آسمان پہ جب پہنچے گا تو تیسرے آسمان پر کا فرشتہ کہے گا اس کو واپس لے جاؤ، چہرے پہ مار دو. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ تمام بھلائیاں اس میں تھی، تمام نیکیاں اس میں تھی، مگر اس کے اندر تھوڑی سی بڑائی تھی، اپنے آپ کو بہتر سمجھتی تھی، پڑوسن کو خراب سمجھتی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، پڑوسن کو گویا بے عمل سمجھتی تھی. تو گویا بے عمل سمجھنے والی، خراب سمجھنے والی، گھٹیا سمجھنے والی، دوسرے کو حقیر سمجھنے والی، اپنے اندر کبر کو رکھنے والی، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی طرف سے اس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو فرشتے جب لے کر جائیں گے تو ان کے اعمال سے ستاروں کی طرح روشنی نکل رہی ہوگی، ستاروں کی طرح روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ اس کو جب لے کر جائیں گے فرشتہ کہے گا مار دو اس کے چہرے پر، یہ عمل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کے اندر عجب تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا، اپنے اندر کمال سمجھتا تھا کہ میں ذرا کچھ ہو گیا ہوں، یہ عجب کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو گویا عجب کی بنیاد پر بھی پانچویں نمبر پہ ایسا انسان کہ جو جس کے اعمال اتنے عمدہ کہ فرشتوں کا جھرمٹ آئے گا اور جھرمٹ آ کر اس عمل کو لے جا رہا ہوگا، مگر اس کے تمام اعمال واپس کیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا یہ تو وہ بندہ ہے، یہ وہ انسان ہے جو دین کے کام کرنے والے، دین کو پڑھنے پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والوں سے حسد رکھتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں سے شامل ہو جائے کہ ہم اپنے ہی لائن میں خدمت کرنے والے اور اپنے ہی لائن میں پڑھنے پڑھانے والے یا عبادت کرنے والوں سے ہم حسد کرنے لگے تو میں اس کے عمل کو مان دیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جس کے اندر اس کے عمل کو بھی واپس کیا جائے گا، یہ وہ بندہ ہوگا کہ اگر اس نے کسی کو بیماری میں دیکھا، کسی کو مصیبت میں دیکھا یا کسی کو گناہ میں دیکھا تو اس کے دل میں رنج اور غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی اور مذاق اڑائی۔ آج بہت سی عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتی ہے کہتے ہیں اس کی بات جانے دو، وہ تو جب دیکھو بستر پہ پڑی رہتی ہے، وہ تو نخرے کیے رہتی ہے۔ ایک بندی ہے، ایک عورت ہے جس کے بدن میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور دوسری پڑوس عورت یہ کہتی ہے کہ اس کی بات ہی جانے دو، گویا اس کی بیماری پر ہم نے تانا دے دیا۔ تو کسی کی بیماری کو دیکھ کر تانا دینا یا کسی کے گناہ مبتلا ہونے پر خوش ہونا، فرمایا اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ساتویں نمبر پہ اس انسان کا عمل ہوگا کہ جس عمل کی جس کے اعمال کو واپس کیے جائیں گے فرشتہ کہے گا کیوں واپس کرتے ہو، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ تھا کہ جس کے دل میں ریا اور شہرت کا جذبہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو مشہور ہو جاؤں گا، لوگ میری تعریف کرنے لگیں گے، لوگ میرا چرچا کریں گے، اس دنیا سے یہ بندہ یہ کام کرتا تھا۔ یہ سات انسان تو وہ ہوں گے۔ آٹھویں نمبر پہ فرمایا کہ ایک فرشتہ وہ ہوگا جو ساتوں دروازوں سے عمل کو لے جائے گا اور عرش کے پائے تک پہنچے گا۔ تمام فرشتے وہ عرش کے پائے تک پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ آپ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے عمل کو ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے پر ہماری لعنت، اس بندے پر ہماری لعنت ہو۔ فرشتے حیران ہوں گے، اللہ اس بندے پر آپ کی لعنت کیوں ہے؟ تو اللہ کہیں گے تم نہیں جانتے اس کا نفس اسے ہلاک کر رہا تھا، وہ میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، میری رضا کے خاطر، میری محبت کے خاطر نہیں کرتا تھا بلکہ غیر کے خاطر کسی اور ارادے سے عبادت کیا کرتا تھا، میرے یہاں کی کوئی عبادت مقبول نہیں، لے جاؤ اس کے اوپر لعنت ہے۔ ہمیں اپنے نفس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے ماحول میں رہنے کے باوجود ان سات اور آٹھ گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں ہمارا نفس ہمیں مبتلا کر دے اور ہماری تمام تر نیکیاں ضائع ہو جائے اور ہم تو یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم صاحب ترتیب ہیں، ہم تلاوت کے پابند ہیں، ہم ذکر و اذکار کے پابند ہیں، ہم نے یہ نے کیا کیا، وہ نے کیا کیا، حالانکہ نفس ہمارا اندر سے ہم کو ڈس رہا ہے اور ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کو اللہ نفس کی شرارتوں کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی روایت کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ پوری قوت لگا دیجیے، پوری فکر لگا دیجیے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں کہ نہ ہو، یہاں اتنے طلبہ علماء بوڑھے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کسی کا ایک دفعہ اللہ دل سے کہنا قبول ہو گیا تو شاید اسی کے صدقے میں ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، ورنہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن میں ایک ہی گناہ ایسا ہوگا کہ اس کے اعمال لوٹا دیے جائیں، ہمارے اندر تو سب گناہ موجود ہیں، کسی طرح ہمارا عمل اوپر نہیں چل سکتا۔ اللہ ہمیں نفس کے پھندے سے بچا دیجیے۔ یقین کیجئے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. جو بندہ یقین کرتا ہے اللہ کے ساتھ جیسی امیدیں لگاتا ہے اللہ اس کے دلوں کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں کنکر کو لیا, نبی کی برکت سے اللہ نے اس کنکر سے لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا. جب ہم اسی نبی کی امتی ہیں اور اسی اللہ نے ہمیں دل سے اللہ کہنے کا حکم دیا ہے, جب ہم اللہ سے امید لگا کر کہیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی لا الہ الا اللہ ضرور پڑھا دے گا اور ہمارا بھی اللہ اللہ کرنے لگے گا. ہوا او گرد والا دل بدل دے, ہوا او گرد والا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, ہوا او گرد والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. مولا ہم اتنی غفلت میں ڈوبے ہیں آج تک کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نفس ہمیں ڈر رہا ہے, ہمارے عمل کو ضائع کر رہا ہے. ہم اتنے غافل تھے مولا آج ہماری آنکھوں کو کھول دیجیے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, اللہ وہ دن کب آئے گا یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہو اور ہم اپنے کانوں سے وہ آواز سن رہے ہوں. اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے پوچھ لیا میرے بندے زبان سے اللہ اللہ تو کرتے تھے مگر دل سے کبھی اللہ اللہ تمہیں نہ کہا, مولا کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس سوئے ہوئے دلوں کو جگا دیجیے, مولا ہمارے دلوں کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیجیے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. اپنے گھر پر اپنے تمام معمولات ذکر تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی دیر اپنے اللہ کے حضور تنہائی میں بیٹھ جایا کریں, اسی خیال سے کہ اللہ زبان سے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں جتنی توفیق دیتے ہیں, اللہ ہم دلوں کو بھی ذاتی بنانا چاہتے ہیں. جو اللہ کا بندہ اسی امید کے ساتھ اپنے دل کو ذاتی بنانا چاہے گا اللہ اس کے دلوں کو ذاتی ضرور بنائیں گے. یہ کافر اور مشرک بندہ اللہ سے پانی مانگتا ہے اللہ اسے پانی دیتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ اگر دل میں ذکر کا پانی چاہے گا محبت کا پانی چاہے گا وہ اللہ کریم ہے وہ کیسے نہیں دے گا, جبکہ فرعون کو حامان کو اس نے دیا ہے ہمیں ضرور دے گا. ہمیں لینے کی کمی ہے, مانگنے کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. مولا ہمیں وہ یقین عطا فرما دے, ہمیں وہ یقین عطا فرما دے کہ اس یقین کے بعد آپ کی محبت دلوں میں اترتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم, جزا اللہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, ہمیں روکنا چاہتا ہے خراب کیا ہوا ہے, پتہ نہیں میرے مولا ہمارے اعمال بھی آسمان پہ چلتے ہوں گے, ہمارا عمل بھی فرشتہ لے کر آسمان پہ جا
زیادہ ہوگا اور ہمارے چہرے پر بڑی سوار زیادہ ہوگا ہم یہاں پر سو رہے ہیں ہم سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا ہم سے بڑھ کر نقصان بھی کون ہوگا مولائے کریم سب کی شرارتوں سے بچا دیجیے سب کی بیماریوں سے بچا دیجیے مولا کبر سے بچا دیجیے مولا حسد سے بچا دیجیے مجھ سے بچا دیجیے ریا سے بچا دیجیے مولا دنیا کے مال و متاع کی خواہش سے بچا دیجیے آپ بڑے کریم ہیں مولا آپ بڑے کریم ہیں مولا اے مولا چھوٹا سا بچہ باہر نکلا چھوٹا سا بچہ باہر نکلا اس نے کتے کو دیکھا اس نے اپنے امی کو کہا امی دوڑ کے گئی اور بچے کو سینے سے چیزنا دیا مولا ہم بھی جب نکلتے ہیں جب تو شیطان یہ دونوں کتے ہمارے سینے میں رکھتے ہیں مولا بڑے مزدور تھے مولا ان دونوں سے ہم سب کو بچا دیجیے مولا بچا دیجیے مولا کائے کا دشمن ہے ہمارا موت تک کا دشمن ہے ہمارا مولا کریم اگر ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے اے اللہ اگر آپ نے ہم کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کوئی فکر کی بات نہیں مولا کوئی فکر کی بات نہ اگر پہلے چاہے اللہ جب آپ نے پیدا کیا ہے مولا تو ہم بچ نہیں پائیں گے نہ آپ بھی بچا سکتے مولا بچا دیجیے مولا بچا دیجیے ہم نہیں بچ سکتے ہم نہیں بچ سکتے مولا رات کے سناٹے میں بھی نفس اپنا کام کر لیتا ہے اے اللہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ نفس اپنا کام کر لیتا ہے ہمیں خیال بھی نہیں آتا اے اللہ نفس کے مکرو پر ہم سب کو بچا لے زبان و ہاتھ کی حفاظت فرما لے سب ایمان کی حفاظت فرما لے ظاہر کی حفاظت فرما لے باطن کی حفاظت فرما لے سب سے میری بچوں کی رحم و کرم کا معاملہ فرما لے اے اللہ اے میرے پروردگار اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمارا دشمن بڑا قوی ہو چکا ہے اے اللہ پتہ نہیں ہمارے اندر خوشبو ہو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا مولا ہمارے اندر ریا کا جذبہ ہو اپنے جا کا جذبہ ہو مولا ہمیں خیال بھی نہ ہوگا کہ اللہ یہ بیماریوں کو ختم فرما دیجیے اللہ ختم فرما دیجیے ہم نہ بنا لیجیے ہم سب معاف کر کے سب ہم سب کو قبول فرما لیجیے اللہ راتے درگاہ ہونے سے بچا دیجیے مولا مٹارے جانے سے بچا دیجیے مولا مسلوب کیے جانے سے بچا دیجیے مولا چہرے میں مارے جانے سے بچا دیجیے مولا ہمیں تو ہمارے لوگ پسند کہیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو اہل علم تھے یہ میرے ساتھ پڑھاتے رہے مگر جب وہاں جائیں گے تو اس سے ہمارے تمام نام اعمال کو کیا کر کے بنا لیں گے سب کا غلام تو ہم کو حفاظت فرما دیجیے مولا بچا لیجیے سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین